ناظرین السلام علیکم، جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں دو اہم موضوع ایشوز ہمارے سامنے ہیں۔ پہلے کا تعلق کراچی کی سیاست سے ہے، جہاں آج پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ کے ورکرز کے درمیان ایک بلوا ہوا۔ یاد رہے کہ این اے 246 عزیز آباد میں بہت جلد ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، اس سیٹ پہ جسے نبیل گیبول صاحب نے خالی کیا۔ جھگڑا اس وقت ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل، جو این اے 246 سے کھڑے ہیں الیکشن کے لیے، وہ وہاں جنا گراؤنڈ عزیز آباد میں پہنچے اس جلسے کے انتظامات کی نگرانی دیکھنے کے لیے جسے 19 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف جنا گراؤنڈز میں کرنا چاہتی ہے۔ متحدہ کا الزام ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے متحدہ کے خلاف نعرے مارے اور متحدہ کے پوسٹر پھاڑ ڈالے۔
حلقہ 246 یہ ایم کیو ایم کا ایک مضبوط گڑھ ہے۔ 20,000 ایم کیو ایم کے شہداء کی یادگار جو ہے، وہاں کھڑے ہو کر ایم کیو ایم کو گالیاں دی جائیں گی، قائد تحریک کو گالیاں دی جائیں گی اور بینر اور پینا فلیکسز پھاڑے جائیں گے، تو پھر یہ اہل محلہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اشتعال انگیزی اور کا جو منصوبہ آج انلیش ہوا ہے، اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جنا گراؤنڈ میں ہرگز جلسہ کرنے کی پی ٹی آئی کو اجازت نہ دی جائے۔
لیکن کیمرے کی آنکھ نے جو لائیو ٹرانسمیشن میں دکھایا وہ یہ کہ متحدہ کے کارکنوں نے انڈوں اور ڈنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ٹھکائی کی اور ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے۔
ایم کیو ایم کی مین ہینڈلنگ اور گنڈا گردی کے ہاتھوں ہمارے کئی ساتھی جو ہیں سو زخمی ہیں، اور یہی وہ خواب کی فضا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں قائم و دائم رہے۔ کسی پارٹی نے جسارت نہیں کی کہ وہ 9-0 میں یا کراچی میں ایم کیو ایم کو چیلنج بھی کر سکے، اتنی جرات بھی کوئی نہیں کر پاتا، کیونکہ ایک خوف کی فضا انہوں نے قائم کی ہوئی ہے۔ کتنا تحریک انصاف کا لیڈر عمران خان، اس نے کبھی ہمیں ڈرنا سکھایا نہ ہمارے دل میں کوئی خوف ہے، اور انشاءاللہ بھرپور انداز میں ایم کیو ایم کو این اے 240 شکست دے کے دکھائیں گے۔ ہم جا کے ابھی تھانے میں ایف آئی آر بھی درج کرائیں گے اور اس کے ہم قانونی چارہ گوئی بھی پوری کریں گے۔
تحریک انصاف کے لیڈروں کو یہ خدشہ اور خیال ہے کہ متحدہ نہیں چاہتی، متحدہ نے جو کچھ کیا، جو شو فورس کیا، وہ اس لیے ہے کہ متحدہ نہیں چاہتی کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف عزیز آباد میں عمران خان کو لا کر ایک جلسہ کر سکے، اور متحدہ عمران خان کی آمد سے خوفزدہ ہے۔ لیکن یہ جو جھگڑا ٹیلی ویژن سکرینز پہ ابل ابل کے امن امن کے نظر آیا، اس کا ایک بہت بڑا سیاسی پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ محسوس کرتی ہے کہ کراچی میں ہونے والے آپریشن کے نتیجے میں آج متحدہ عسکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور نفسیاتی اعتبار سے اتنی طاقتور نہیں کہ کسی دوسری جماعت کی شو آف فورس کو، اس کی جارحانہ انداز کو، اس کی سیاست کا راستہ روک سکے۔ متحدہ یہ سمجھتی ہے کہ کراچی میں ہونے والے آپریشن کے نتیجے میں ایک ایسی سیاست نے جنم لیا ہے جس کے نتیجے میں کراچی کی لیڈرشپ سے متحدہ کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ایشو ہے جس پہ ہم آج کی اس نشست میں ڈسکشن کریں گے۔ لیکن ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے کہیں زیادہ اہم وہ دوسرا ایشو ہے پاکستان کے لیے، مسلم دنیا کے لیے اور اس خطے کے لیے، جس کا تعلق برادر مسلم ملک یمن کی جنگ سے ہے، جہاں آج چھٹے دن بھی سعودی عرب اور ایجپٹ، وہ دونوں ممالک جو 40 برس تک یمن میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، وہ اب مل کے ملک یمن میں حوثی قبائل کے خلاف آج چھٹے دن بھی ایک ایریل بمبارڈمنٹ کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں اقوام متحدہ کے مطابق بہت زیادہ سیویلین لاس آف لائف ہو رہا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے دینی برادرانہ تعلقات کے باعث پاکستان اس جھگڑے سے لا تعلق نہ رہ سکا۔ انٹرنیشنل میڈیا مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی افواج کے دستے سعودی عرب بھیجے جا رہے ہیں، بلکہ چل پڑے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آج جو ڈیلیگیشن ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف اور سرداج عزیز صاحب کی سرگردی میں سعودی عرب، وہ وہاں کے معاملات کا جائزہ لے گا اور پھر وزیراعظم پاکستان نواز شریف صاحب کو ایڈوائز کرے گا کہ کیا کرنا ہے۔ تاہم دو بہت بڑے ایشوز ارجنٹ نیچر کے ہیں۔ پہلے ایشو کا تعلق اس چیز سے ہے کہ سینکڑوں پاکستانی ملک یمن کے طول و عرض میں سنا سے عدن تک بکھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے میں ابھی تک پاکستان کی حکومت بے بس نظر آتی ہے، اور یہیں سے پاکستانی حکومت کی جو کیپیسٹی ایشوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، پلاننگ اور کیپیسٹی ایشوز ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور دوسرے ایشو کا تعلق یہ ہے کہ جب برادر مسلم ممالک یا مسلمان آپس میں لڑ بیٹھیں تو پھر پاکستان کے مسلمانوں کو کیا پوزیشن اختیار کرنی چاہیے۔ اس ایشو کے حوالے سے ہم بحث کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد، اور میں دو ایسی شخصیات آپ کے سامنے لے کے آؤں گا جو دونوں اس ایشو پہ متضاد ویوز رکھتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو شروع ہم کریں گے، جو آغاز ہم کریں گے اس بنیادی ایشو سے کہ جب مسلمان ممالک اور مسلمان آپس میں لڑ بیٹھیں تو پھر پاکستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس بحث میں دو ایسی شخصیات میرے ساتھ شامل ہیں جو متضاد اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں، ہم سن چکے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو۔ مجھے شامل کر رہے ہیں مفتی محمد نعیم صاحب جو کہ محتمم ہیں جامعہ بنوریہ کراچی کے، پاکستان کی ایک ممتاز مذہبی اور سیاسی شخصیت ہیں، لاکھوں لوگ انہیں فالو کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سعودی عرب کا ساتھ دینا چاہیے چونکہ سعودی عرب چونکہ ایک مسلم ملک میں بغاوت ہوئی ہے۔ دوسری شخصیت جو میرے ساتھ ہیں وہ علامہ امین شہیدی صاحب ہیں جو پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں شامل ہو چکے ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین کے، جو سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ میں مفتی محمد نعیم صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے ہمیں جوائن کیا۔ میں کل آپ کا رات کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، گھنٹوں میں سوچتا رہا۔ اس پروگرام میں آپ نے پہلے قرآنی آیات پڑھی، پھر آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تو مسلمانوں میں جھگڑا ہو، جنگ ہو، تو پہلے صلح کرنے کی کوشش کریں، پھر یہ دیکھیں کہ کس نے بغاوت کی ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ یہ بات تو خلافت راشدہ کے زمانے میں، اسلام کے اوائل میں ہو سکتی ہے، جب ایک خلافت تھی، ایک کنٹرول تھا، ایک حکومت تھی۔ ملک یمن جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ایک ممبر ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، وہ ایک سوورن ٹیریٹری ہے، جیسے پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، جیسے یو اے ای ہے، جیسے ایجپٹ ہے۔ اس کے اوپر یہ فارمولا اور یہ ڈیفینیشن لگانا کہ وہاں پہ بغاوت ہو گئی ہے اور سعودی عرب اور ایجپٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک کوئلیشن لیں اور وہاں پہ ایئر ریڈز کریں، کچھ بات سمجھ نہیں آئی مفتی صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہوا ہے، یہ صرف اس زمانے یا صحابہ کے زمانے یا خلافت راشدہ کے دور کے لیے نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا جو میں نے گزشتہ کل آیت تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر ان کے درمیان صلح کی کوششیں ناکام ہو جائیں تو جو باغی ہیں ان کے ساتھ قتل و غارت گیری کرو۔ تو یمن میں ایک حکومت تھی جو چل رہی تھی باقاعدہ قانونی طور پر، اب اس یمن کی حکومت کو باغیوں نے تباہ کیا ہے، لہٰذا باغیوں کے خلاف جو ہے لڑنا جو ہے وہ عین قرآن پاک کے مطابق ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن پاک صرف اسی زمانے کے لیے تھا یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا جو ہے بغاوت کا ہے۔ میں نے واضح طور پر کہا کہ اگر ایران کی قیادت کے خلاف بھی اگر کوئی بغاوت ہوتی ہے تو ہم ایران کی قیادت کا ساتھ دیں گے، کبھی بھی باغیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔
مفتی صاحب اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، مفتی صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہی فارمولا یہی پرنسپل، دیکھیں قرآن کریم کی تو انٹرپریٹیشن اور تشریح مختلف انداز میں لوگ کرتے ہیں، آپ نے اس کی یہ تشریح نکالی ہے۔ اسی تشریح کو اگر ملک ایجپٹ پہ لگا دیں جہاں 2012 اور 2013 میں جنرل سسی نے وہاں کی الیکشن انتہائی پاپولر، جس میں سلافی بھی تھے اور مسلم برادرہڈ بھی تھے، 63% مقبول حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اسرائیل نے، امریکہ نے اور سعودی عرب نے مدد کی۔ پھر اس فارمولے کے تحت تو ساری اسلامی دنیا کو اکٹھے ہو کے ملک ایجپٹ کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے تھا، وہاں کی قانونی لیجیٹیمیٹ پاپولر الیکٹڈ حکومت کو بحال کرنے کے لیے۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟
دیکھیں دو باتیں ہیں، مصر کے اندر جو آپ نے حوالہ دیا میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ وہ بغاوت کی ہے، ایک حکومت کے درمیان جو قائم تھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں مسئلہ دوسرا ہے۔ یہاں یمن کی سرحدیں ملتی ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور باغیوں کا یہ کہنا ہے اور میڈیا پر بھی آ گیا اور واضح طور پر عربی میں بھی ان کا خطاب آیا ہے کہ آئندہ جو ہے ہم مقامات مقدسہ پر بھی قبضہ کریں گے۔ تو لہٰذا تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اس بات پر، چاہے وہ امت مسلمہ کے فرد ہو یا حکمران ہو، تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کریں اور ان کو بچائیں، اس لیے کہ اگر یہ باغی وہاں آ گئے تو وہاں آنے کے بعد نقصان پہنچے گا، اس لیے جو ہے مقامات مقدسہ کی وجہ سے ان کا ہر حالت میں تحفظ جو ہے ہر مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔
اچھا مفتی صاحب، اس پہ پھر آتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی، ہم مسلسل اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں جہاں پہ مقدس مقامات کے بارے میں کسی قسم کی ایسی بات جو ہے حوثی قبائل کی طرف سے کی گئی ہو، لیکن علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بھی ایک تضاد ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اس کو تو سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جا رہے ہیں، لیکن ملک شام کے اندر اور عراق کے اندر جہاں ایک بغاوت ہے اس کو آپ بغاوت سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اس بغاوت کو کچلنا چاہیے، اور وہاں پر ایران جس کی طرف آپ ہمدردی رکھتے ہیں وہ وہاں شامل ہے ایکسٹرنل فورس کی حیثیت سے، ان کے جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں وہ سٹریٹیجک ایڈوائس بھی دیتے ہیں، ایران کی سپاہ بھی وہاں موجود ہے، ان کے اسلامک گارڈز بھی موجود ہیں، تو آپ کا بھی ایک تضاد سر نظر آتا ہے علامہ صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا میں آپ کا کہ آپ نے بڑے حساس موضوع کو اٹھایا اور مجھ سے جو سوال پوچھا وہ اور زیادہ خوبصورت اور اچھا سوال تھا۔ دیکھیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ان کو ذرا غور سے سنیے گا اور مجھے ٹائم دیجیے گا تاکہ میں جواب دے سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی اور یمن کی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یمن کے معاملات میں امت مسلمہ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، ہماری پہلی بات یہ تھی کہ ہماری ریاست کو اس میں بالکل غیر جانبدارانہ رول ادا کرنا چاہیے اور مصالحانہ رول ادا کرنا چاہیے، ہمارا بالکل واضح اور شفاف موقف تھا یہ اور اب بھی اس موقف پر ہم قائم ہیں، اس لیے کہ یمن ایک خود مختار ملک ہے اور یہ مسئلہ یمن کا داخلی مسئلہ ہے، جب داخلی مسئلہ ہے تو وہاں کی حکومت جس کا اس وقت منصور ہادی
صاحب، آپ نے کہا کل ایک پروگرام میں کہ سعودی عرب جا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ سعودی عرب جا رہے ہیں، میں عرض کروں چیز اگنور کی بڑے علامہ صاحب، سعودی عرب کو بھی تو خطرہ ہے کہ یمن کی صورتحال سعودی عرب کے ساؤتھ کو ڈیسٹیبلائز کر سکتی ہے، یہ ان کے 100 سال سے یہ جھگڑا چل رہا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد سے یمن کے ساتھ۔
میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں نا، ایک ایک کر کے آ رہا ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ یمن کا داخلی مسئلہ ہے اس لیے وہاں کے عوام پر چھوڑنا چاہیے، باہر کے ممالک کو چاہیے کہ ان دونوں طبقات کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں، جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہے کہ اس جھگڑے کا حصہ بنیں اور باہر سے ان پر حملہ کریں، میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اس بات میں میں سعودیوں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ اس وقت وہاں پر بے گناہ لوگوں پر بمباری کر رہے ہیں، مہاجر کیمپوں پر کر رہے ہیں، عام شہری آبادیوں پر کر رہے ہیں، پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے، آپ کے سامنے ہے، اور اگر پاکستان بھی اس میں حصہ دار بننا چاہے تو یہ پاکستان کی خود مختاری کے بھی خلاف ہے اور 18 کروڑ عوام کے امنگوں کے بھی خلاف ہے۔ اب دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم کہتے ہیں کہ اگر سیریا کے اندر بشار الاسد قانونی حاکم ہے تو اس کے خلاف اگر بغاوت ہو رہی ہے تو اس بغاوت کو بھی ختم کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بغاوت کس نے کروائی؟ آپ اگر ذرا غور کریں تو امریکی، اسرائیلی اور سعودی فورسز نے جس طرح سے گزشتہ 4 سالوں کے اندر عربوں کے اندر اٹھنے والی بیداری کی تحریک کا رخ موڑ کر اپنے اپنے لوگوں کو پوری دنیا سے جمع کیا، آپ کے علم میں ہے کہ شہزادہ سلطان بندر بن سلطان نے پوری دنیا سے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو جمع کیا، سیریا پہنچایا، وہاں پر داعش بنوائی، وہاں پر النصرہ بنوایا، وہاں پر القاعدہ کو لا کے انٹر کیا، اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ بالکل الگ صورتحال ہے۔
یہ ہے کہ سعودی عرب کو بھی تو یہ شک ہے کہ یمن کی جو حوثی قبائل کی جو بغاوت ہے اس کے پیچھے بھی ایران کی عسکری طاقت ہے، ایران کی انٹیلیجنس ہے، ایران کا پیسہ ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا علامہ صاحب۔
دیکھیے میں اس بات کا تو انکار نہیں کرتا کہ علاقے میں اپنی بالادستی کے قائم کرنے کے لیے ایک جنگ جاری ہے، لیکن میں اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف اگر سعودی ہیں، سعودیوں کی سلامتی کو خطرہ ہے، تو کیا سعودیوں کی سلامتی کو خطرہ اسرائیل سے نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے اسرائیل نے عرب خطوں پر قبضہ کرنے کی کوشش
جی مفتی صاحب جی مفتی صاحب آپ کا اچھا ذرا مفتی صاحب کو علامہ صاحب آنے دیجیے جی مفتی صاحب
دوسری بات
और जी मुफ्ती साहब,
और दूसरी बात जिस
मुफ्ती साहब को भी आने दीजिए ना जरा, मुफ्ती जी, जी मुफ्ती साहब ब्रेक से पहले जी,
बात यह है कि कभी ये इसराइल की बात करते हैं, कभी अमेरिका की बात करते हैं, यानी आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जब यहां शाम के अंदर ईरान मुदाखलत कर रहा है और वहां ये कहते हैं कि वो बिशार उल असद के खिलाफ बागी हैं इसलिए मुखालफत कर रहे हैं, तो अगर सऊदी अरब की सरहद के साथ यमन मिलती है, हालांकि ईरान की सरहद जो है वो कतन जो है यमन के साथ नहीं मिलती है और वहां पर उनकी सरहदों को खतरा है, आगे मकामात मुकद्दसा के लिए वाजे तौर पर वो अरबी में कह चुके हैं कि हम उन मकामात मुकद्दसा को नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, वजीर आजम ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कि फौरन फौज भेजी जाए ताकि मकामात मुकद्दसा की हिफाजत हो और उन पर कोई आंख ना उठा सके, लिहाजा ये फैसला बिल्कुल ठीक है और तमाम उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को यही फैसला करना चाहिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने की।
जी मुफ्ती साहब, फॉरेन पॉलिसी के एतबार से तो हमने सही किया, जिस किस्म के दीरीना ब्रादराना ताल्लुकात हमारे सऊदी अरब के साथ हैं, हमने बड़ा सही पोस्चर इख्तियार किया,
लेकिन चाइना है,
लेकिन मुफ्ती साहब कोई एविडेंस नहीं है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है जो आप कह रहे हैं सर, इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि मकामात मुकद्दसा को कोई खतरा है।
आप चाइना जो है उसको पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, हालांकि वो मुसलमान भी नहीं है, इसलिए कि आपको उनसे दोस्ती रखनी है माशी एतबार से, और जब सऊदी अरब हमारे माशी एतबार से भी मुआविन है और हर एतबार से मजहबी एतबार से भी मुआविन है, और पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो सऊदी अरब ने बढ़ चढ़कर पाकिस्तानियों के लिए हिस्सा लिया है और यहाँ पर हमारे मकामात मुकद्दसा भी मौजूद हैं, और आप जो कह रहे हैं कि इसके लिए कोई सबूत नहीं है, आप देख लें तमाम मीडिया को, तो वाज़े तौर पर बात ये कहते हैं कि हम जो है मकामात मुकद्दसा को कब्जा करेंगे, यही नारा दाइश का है, यही नारा इनका है, लिहाजा अगर पाकिस्तानी फौज जाती है, और यकीनन जाना चाहिए, इसमें कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए, ताकि मकामात मुकद्दसा की हिफाजत सही तरीके से अंजाम दे जो हर मुसलमान का फर्ज है।
मुफ्ती साहब, लाखों लाखों लोग जो है वो आप लोगों को, आपको और अलामा साहब को सुनते हैं और जो कुछ आप कहते हैं वो उसमें मनोमन यकीन कर लेते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी हकायक को जरा देखिए। देखिए सना जो दारुल खलाफा है जो नॉर्थ में है यमन के, उसे सितंबर से होसी कबाइल का उस पर कब्जा है, वहां के सदर को भी उन्होंने अपने कब्जे में रखा है, ये जंग तो अभी मार्च में शुरू हुई है जब एदन की तरफ वो बढ़ने लगे, जो कि साउथ में है, जो नीचे है बहुत, सऊदी अरब से बहुत दूर है, सऊदी अरब के बॉर्डर के बिल्कुल करीब तो है, तो उस वक्त तो सऊदी अरब ने रिएक्ट नहीं किया, अब तो सऊदी अरब ने उस वक्त रिएक्ट किया जब वो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अदन की तरफ बढ़ रहे थे, तो मेरा मतलब है कि सर इन हकायक को भी मद्देनजर आपके लिए कम से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपकी बातों को बिलीव करते हैं, आपसे गाइडेंस लेते हैं।
देखिए बात यह है कि सऊदी अरब के और इनके दरमियान मुसालियत की कोशिशें होती रही, और जब बिल्कुल बागी सर पर उतर आए और उन्होंने वहां के सदर का मुहासला कर लिया, वहां की हुकूमत को खत्म कर दिया, जब ऐसी सूरत पैदा हो गई तो जाहिर बात है कि क्या आप उसका इंतजार करेंगे कि जब वो मकामात मुकद्दसा पर कब्जा कर लें उसके बाद जो सऊदी हुकूमत हरकत में आएगी, ये बिल्कुल गलत है। जब हालात ये पैदा हो गए थे तो सऊदी हुकूमत क्या तमाम अरब की जिम्मेदारी और तमाम हुक्मरानों की जिम्मेदारी।
मुफ्ती साहब हम एक ब्रेक ले लें, मुफ्ती साहब इजाजत दीजिए मुझे कि मैं एक ब्रेक ले लूं, नाज़िम ब्रेक के बाद इसी दिलचस्प बहस को हम आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि कहां एक तरफ हम मजहब के, इस्लाम के और कुरानी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ असर हाजिर की 21वीं सदी के चैलेंजेस हैं जहां अक्वामे मुत्तहिदा के तहत मुल्क कायम है और यूरोप का एक फॉर्मूला है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जिसके तहत मुल्कों की सॉवरेनिटी जो है वो गारंटेड है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब और अलामा अमीन शहीदी साहब मेरे साथ हैं। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों को, गेस्ट्स को और आप सबके सामने ये कुछ ऐसे फैक्ट्स भी रखना चाहता हूं जिन्हें लोग पाकिस्तान में शायद मीडिया लेकर नहीं सामने आया कि कैसे 28 तारीख को यमन के साबिका सदर अली अब्दुल्ला साहले ने एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करते हुए ये कहा कि अगर सऊदी अरब और तमाम ममालिक को इस जंग को रोकना चाहिए, सीज फायर करना चाहिए और हम जो हैं یہ وہاں پہ ساری 40 برس تک وہاں کے صدر رہ چکے ہیں اور وہ اس وقت ہوسیز کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جائیں, ہم اقوام متحدہ کے تحت نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, یو اے ای کے اندر ایسی نیگوشیشنز ہونی چاہیے, میں اور میرا بیٹا اگلے کسی الیکشن میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن صدر منصور ہادی جو ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوں گے. اب دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ گزشتہ دن سعودی عرب کے شاہ سلمان نے اپنے کاؤنسل آف منسٹر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بہت اہم یہ کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نیگوشیشنز کے لیے تیار ہیں اور تمام جو طرفین ہیں یمن کے انہیں بلایا جائے ریاض میں. یعنی فرق صرف اتنا رہ گیا ہے کہ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ سب ریاض میں آ جائیں اور وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب یو اے ای میں جا کے ملیں, عرب امارات میں ملیں. اور آپ نے یہ بھی ناظرین دیکھا ہے کہ سعودی عرب کے سپوکس مین نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ گراؤنڈ افینسو کی فوری طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو معاملات جو ہیں وہ ایک سیٹلمنٹ کی طرف, ایک سیاسی سیٹلمنٹ کی طرف ہمیں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں انڈر دا پرنسپلز آف انٹرنیشنل پالیٹکس جو اس وقت مروج ہیں. اسی کے ساتھ میں مفتی محمد نعیم صاحب کی طرف چلتا ہوں. مفتی صاحب, ایک عصر حاضر میں ہم کھڑے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مذہب کے جب اصولوں کو اس کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ ریاستیں, جیسے کہ ہم نے پچھلی بحث میں دیکھا, یہ ساری ریاستیں جو اقوام متحدہ کے تحت اب کام کر رہی ہیں یہ مذہبی اصولوں پہ بدقسمتی سے کھڑی نہیں ہے, یہ ایک اور دنیا ہے جس میں آپ اور اصول لگانا چاہ رہے.
دیکھیں, بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ یہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے قائم کی گئی ہے. جب بھی کوئی مسلمانوں کا فیصلہ آتا ہے تو اقوام متحدہ عام طور پر مسلمانوں کے خلاف ہی چلتی ہے. وہ امریکہ کا ایک ادارہ ہے اور امریکہ ہی میں اس کا دفتر ہے. لہٰذا اگر یہ عرب حضرات ریاض میں بیٹھتے ہیں, یہ تمام عرب ہیں, یہ مل جل کر اگر وہاں فیصلہ کرتے ہیں وہ زیادہ قابل اعتماد اور مضبوط ہوگا بنسبت اقوام متحدہ کے. اقوام متحدہ کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو بالکل امت مسلمہ کے خلاف ہیں اور امت مسلمہ جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتی. اس لیے عرب ممالک نے اپنی الگ اتحاد بنایا ہے. لہٰذا اگر ریاض میں جمع ہو کر آپس میں صلح کر لی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ یہ زیادہ مضبوط ہوگا بنسبت اقوام متحدہ کے اصولوں کے.
جی علامہ امین شہیدی, آپ کے بھی یہی خیالات ہیں اقوام متحدہ کے حوالے سے؟
دیکھیے, میں ایک گلہ تو آپ سے کروں گا کہ آپ نے مجھے پہلے بھی بولنے کا موقع نہیں دیا اور ابھی بھی بہت کم مجھے ٹائم ملا ہے. مفتی صاحب کو آپ نے بہت ٹائم دیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن تھوڑی سی میری بھی گزارش سن لیجیے. دو چار باتیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے. دیکھیں, حوثیوں میں اور داعش اور النصرہ میں آسمان زمین کا فرق ہے, اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پوری دنیا سے دہشت گردوں کو لا کے سیریا اور عراق میں جمع کیا گیا اور اس کا ہدف آپ کے سامنے تھا اور اس کے پیچھے امریکی تھے, اسرائیلی تھے, سعودیز تھے, پوری دنیا جانتی ہے. جبکہ حوثیوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے, حوثی وہاں کے یمنی ہیں اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک آواز بلند کی اور اب بھی وہ کہتے ہیں بھئی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ادھر سے سعودیہ نے ان پر حملہ کیا ہے. جہاں تک یہ جو حرمین شریفین کے نام کو استعمال کر کے سعودی عرب کے شاہی خاندان کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. شاہی خاندان الگ چیز ہے, حرمین شریفین الگ. حرمین شریفین کی حرمت اور اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے, لیکن حرمین کے جو خادم کے نام پر خیانت کرتے رہے ہیں آج تک لوگ, ان کا تحفظ امت مسلمہ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس نے کہا کہ حرمین پر کوئی حملہ ہونے والا ہے؟ جن لوگوں نے آج تک حرمین پر حملے کیے, جن لوگوں نے گنبد خضرا کو ڈھانے کی بات کی, جن لوگوں نے جنت البقیع کو پامال کیا, اس کے خلاف تو آپ لوگ بولے نہیں, اس کے خلاف تو آپ نے آواز نہیں اٹھائی کہ آپ کے حرم جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے. امہات المومنین کے مزارات کو ڈھا دیا گیا, صحابہ کرام کے مزارات کو ڈھا دیا گیا, اس وقت تو کوئی نہیں بولا. اب کون سا ایسا خطرہ ہے جس کی وجہ سے اس کو مذہبی رنگ دے کر
جو مفتی صاحب نے اگری کیا, صلح کا جو طریقہ مفتی صاحب نے,
اس لیے بات شہیدی صاحب کا جواب دینے
دیجیے,
بات مکمل کرنے دیجیے, مکمل کرنے دیجیے.
مفتی صاحب احتجاج کر رہے ہیں. جی جی مفتی صاحب,
مجھے بات تو مکمل کرنے دیں نا, اس کے بعد
بات یہ ہے, حاضر ہوں. بات صحیح صاحب کی بات پتہ نہیں کب مکمل ہوگی. اور میں اس
اوپر عثمانیوں کا عثمانیوں کا قبضہ تھا, عثمانیوں کی سلطنت تھی, اس عثمانی سلطنت کو اگر کسی نے پامال کیا تو وہ انگریز تھے, اور ان انگریزوں نے عثمانی سلطنت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر انہی سعودیوں کو, قطریوں کو, اردنیوں کو, باقی شہنشاہوں کو لا کے مزلط کر دیا. اس وقت جو ہے کوئی نہیں بولا, اس وقت کوئی نہیں بولا کہ بھئی حرمین کو خطرہ ہے. حرمین کو خطرہ آج کوئی نہیں ہے. اگر کوئی فرق ہے سیریا کی جنگ, عراق کی جنگ اور یمن کی جنگ میں, تو وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اسرائیل کے تحفظ کے لیے جو کوششیں امریکہ عرب لیگ کے ساتھ مل کر کر رہا ہے, یہ اسی کا حصہ ہے.
مفتی صاحب کو ریسپونڈ, مفتی صاحب کو جواب تو دے دیجئے.
مفتی صاحب کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں.
مفتی صاحب جی جی, مفتی صاحب کو جواب دینی جی, پھر میں اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں کہ آگے
شہیدی صاحب کی باتیں میں نے سن لی ہے, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور بغیر بریک کے بولتے رہتے ہیں, ان کو تھوڑا بریک لگائیں. مسئلہ یہ ہے کہ شہیدی صاحب نے جو فرمایا کہ حرم کو تحفظ دینے کے لیے سعودی عرب ضروری نہیں ہے شاہی خاندان, میں یہ بات کہتا ہوں کہ شہیدی صاحب کے گھر پر اگر کوئی چوکیدار ہو اور وہ چوکیدار کو مار دیا جائے تو شہیدی صاحب کے گھر محفوظ رہے گا. حرم سعودی کی حفاظت جو ہے 50 سال 100 سال سے سعودی عرب کی حکومت کر رہی ہے اور ماشاءاللہ خوب کر رہی ہے. اس کی توسیع دیکھنے کتنی کی ہے, زمزم کا پانی ہر ہر جگہ تک انہوں نے پہنچا دیا, مدینہ طیبہ میں پہنچا دیا, آج بھی حرم مکہ حرم مدینہ میں توسیع کا کام ہو رہا ہے, اور پاکستان کا پاکستان کے بجٹ سے زیادہ حرمین کا بجٹ انہوں نے رکھا ہے, وہ حرمین کی خدمت کر رہے ہیں. آپ ان کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ کہ حرمین کا قبضہ کرنا آسان ہو جائے. اس وقت وہ حرم کے محافظ ہیں, ہر حالت میں ان کی حفاظت کرنا اتنا ہی ضروری ہے.
جی مفتی صاحب, پاکستان کے ممتاز ایڈیٹر اور کالمنسٹ ہارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑا سا میں اس ڈسکشن کو ایک اور بہت اہم ایشو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہاں تو جیسا ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بہت امید کرتے ہیں کہ معاملات ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جا سکیں گے, لیکن ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے کہ سینکڑوں پاکستانی جو ہیں وہ یمن کے اندر بکھرے پڑے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, اور حکومت پاکستان کے پاس تو اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ انہیں ایویکویٹ کرے. جنگ کرنا تو دور کی بات ہے, جنگ میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے, ہم تو اپنے شہریوں کو نکال نہیں پا رہے. ہارون رشید صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک جنگ میں کود پڑی ہے, ایک پوسچرنگ کر لی ہے, ایک پوزیشن اختیار کر لی ہے, کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی کہ ان سینکڑوں ہزاروں پاکستانیوں کو کیسے نکالنا ہے؟ اس وقت بھی سینکڑوں پاکستانی عدن میں ہیں, الملاکا میں ہیں, سنا میں ہیں, پوری کوسٹل علاقے میں بکھرے پڑے ہیں. جی ہارون صاحب,
نکلنے کے لیے تو دیکھیے نا, ان کو فروری تک کی وارننگ دی گئی تھی. ہمارے لوگ بہت سہل کوش ہیں اور خطرات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, ہنگامی صورتحال میں ٹھیک طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے, اور زیادہ تر لوگ نکل آئے ہیں, باقی بھی نکل آئیں گے خدا کرے.
ہارون صاحب, 4000 سے زیادہ ہندوستانی بھی ہیں, بہت سے امریکی شہری بھی ابھی وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں,
مدد کی ہے, لیکن پاکستانی فوج یمن میں انوالو ہونے نہیں جا رہی ہے. دیکھیے بعض مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں, جیسے پاکستانی فوج یمن پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ حرمین شریفین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے, اس پہ کوئی حملہ نہیں کرے. سعودی عرب کے اندر انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے, اس کا جو علاقہ یمن سے ملک ہے وہاں اندیشے ہیں بے چینی پیدا کرنے کے, اور جس طرح سعودی حکومت کا رویہ بعض معاملات میں متوازن نہیں رہا, ایران کا بھی نہیں رہا. ایرانی جا کے عراق کے اندر لڑ رہے ہیں, یمن میں بہت عرصے سے انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں, افغانستان میں کر رہے ہیں, عراق میں جا کے لڑ رہے ہیں, تو یہ دونوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ یہ آپس میں لڑیں, اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس بحث کو فرقہ وارانہ سطح پہ لے جانا چاہیے. ویسے یمنی قبائل جو ہیں ان کے اور ایرانیوں کے نظریات میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے, کوئی ایسی ہمانگی نہیں ہے, یہ سیاسی مسئلہ ہے. ایران اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے, عرب اس سے پریشان ہے, ایرانی جو ہیں وہ عربوں کے خلاف ہے, یہ نسلی تفاخر کا مسئلہ بھی عربوں میں پایا جاتا ہے, نسلی تفاخر, اور ایرانیوں میں بھی بدرجہ اتم پایا جاتا ہے. میں ایران گیا تھا پچھلے برس, ایک لفظ پاکستان کے حق میں کبھی نہیں چھپتا, یہ کتنی عجیب بات ہے. میں نے انہیں بتایا کہ پاکستان میں ایران کے حق میں کچھ بھی چھپ سکتا ہے, تنقید بھی ہو سکتی ہے, مگر تنقید ہمیشہ دھیمے لہجے میں ہوگی, جیسے کہ ہونی چاہیے دھیمے لہجے میں. ہمارے پڑوسی ملک ہیں, ہمارے ان کے ساتھ مراسم ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران کے حق میں کوئی بات کرے اور وہ چھپ نہیں سکتے یا ٹی وی پہ.
یہ بھی ایک حقیقت ہے. بالکل ہارون صاحب, ہم ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ہارون صاحب میرے ساتھ رہیں, ہارون صاحب میرے ساتھ رہیں, ہارون صاحب میرے ساتھ رہیے گا, علامہ صاحب بھی ساتھ ہیں, مفتی صاحب بھی ساتھ ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. جو کچھ ہارون صاحب نے کہا بہت سچائی ہے اس کے اندر, ایران کے بھی حوالے سے, لیکن بریک لیتے ہیں ناظرین. اور بریک کے بعد یہاں تو ہم ضرور ہم کہہ دیں کہ ایک سیاسی حل کی طرف صورتحال جا رہی ہے. جن لوگوں نے سعودی عرب اور ملک کے یمن کے تاریخی پس منظر کو دیکھا ہے گزشتہ 100 برس سے, انہیں پتا ہے کہ 4 سے زیادہ دفعہ سعودی عرب یمن میں آ کے لڑ چکا ہے. حل کبھی اس کا نہیں نکل پایا, حل ہمیشہ لانگ اسٹینڈنگ نہیں نکلا, پھر سیاسی حل ہی نکلا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ بڑی جنگ نہیں ہوگی, حل ایک سیاسی حل نکلے گا, اور کچھ ہی دنوں میں ہم وہ سیاسی حل ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے دیکھتے ہیں کہ کراچی کی سیاست میں آج یہ جو ڈنڈا سوٹا یا انڈا سوٹا جھگڑا ہوا, جہاں متحدہ کے لوگوں نے پی ٹی آئی کی پٹائی کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے, اس کی کراچی اور پاکستان کی سیاست میں کیا اہمیت ہے؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. مفتی محمد نعیم, علامہ امین شہیدی صاحب اور ہارون رشید صاحب میرے ساتھ ہیں, اور ٹیکسٹ میسیجز اور ٹویٹر پہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اسے جاری رکھیں, اسی بحث کو کراچی پہ کم فوکس کریں, اسے کسی کنکلوژن تک لے جانا بہت اہم ہے. چنانچہ اسی بحث کو ہم ذرا جاری رکھتے ہیں. اور میں آپ سب کو, ناظرین آپ سب کو بھی بتانا چاہتا ہوں, مفتی محمد نعیم صاحب کے سامنے اور علامہ امین شہیدی صاحب کے اور ہارون رشید صاحب کے سامنے بھی کچھ ایسے حقائق لانا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہم ایک کنکلوژن پہ جائیں. جیسا کہ لگ بھی رہا ہے, جیسے کہ ہارون رشید صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ مذہبی نہیں ہے, امین شہیدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذہبی نہیں ہے, علامہ صاحب بھی کسی حد تک ایگری کرتے ہیں کہ یہ مذہبی نہیں ہے, یہ خالصتاً طاقت کا اور سیاست کا جھگڑا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ممالک, میرا یہ خیال ہے کہ دونوں جو یہ بڑی طاقتیں ہیں مشرق وسطی کی, سعودی عرب ایک طرف اور ایران ایک طرف, ان کی غلط غیر دانشمندانہ سیاست نے عالم اسلام کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے, جس کا فائدہ مغرب نے اٹھایا. عراق کا دیکھیں کیا ہوا, شام کا دیکھیں کیا ہوا, لیبیا کا دیکھیں کیا ہوا, تیونس کا دیکھیں کیا ہوا. اور ابھی ذرا میں ایک بہت انٹرسٹنگ آپ کو ناظرین چارٹ دکھاتا ہوں کہ سی این این نے پہلے ایک میپ جو ہے, پہلے ایک میپ دکھایا جس میں دکھایا کہ پاکستان نے بھی 15 جیٹ دیے ہیں. دنیا کو یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستانی ایئر فورس کے جیٹس جو ہیں وہ بھی بمباری کر رہے ہیں یمن میں. یہ پہلا میپ تھا جو ایشو کیا گیا جب پاکستان کی طرف سے پروٹیسٹ ہوا, کلیریفیکیشن دی گئی کہ ہمارے نہ تو نیول ویسل جنگ میں انگیج ہیں نہ ایئر فورس ہے. تو پھر ایک نیا میپ آ گیا اگلے دن سی این این کا, وہ میپ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اس میپ میں پاکستان نظر نہیں آ رہا, اس میں باقی ممالک ہیں جن کے جیٹس ہیں, پاکستان کے نہیں ہیں. ایک سپن بھی ہے, پاکستان نے اتنا سٹینڈ لیا نہیں تھا جسے امریکہ کے اور مغرب کے میڈیا نے پوری دنیا کے سامنے لا کے دکھایا, جس کے نتیجے میں یمن کے اندر لوگ جو ہیں ان کے اندر پاکستانیوں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوئے. تو ایک یہاں پہ انٹرنیشنل سیاست اور اس کے سپن کے اندر یہ سارے جھگڑے جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. مفتی محمد نعیم صاحب, جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ ہارون رشید صاحب نے کہا, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیں بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ بیٹھ کر صلح ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو باغی ہیں ان کی طاقت جو حکومت قائم تھی اس کے مقابلے میں 20-25% ہے, اور باقی اکثریت جو یمن کی ہے وہ جو ہے بالکل سعودی عرب کے ساتھ ہے اور تمام وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. ان کی حکومت تھی قائم, اس کو باقاعدہ ختم کیا گیا ہے, لہذا جب اکثریت وہاں پر ان لوگوں کی ہے تو چند باغیوں کا آ کر اس طریقے سے قبضہ کرنا اور یہ قسم مناسب نہیں ہے. اور باقی راہ پاکستان کے مخالف ہو رہے ہیں. پاکستان اپنے مقامات مقدسہ اور سعودی عرب جس سے اپنے پرانے تعلقات ہیں, مراسم ہیں, جب یورپ اور امریکہ مل کر اتحادی بن کر مقابلہ کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر, تو اگر پاکستان سعودی عرب کا تعاون کرتا ہے تو کون سی بری بات ہے؟ وہ اتحادی مل کر 38 ملک ممالک مل کر جو ہے افغانستان پر اکیلے آ کر حملہ کرتے ہیں اور اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو اگر اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر اگر وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, جبکہ وہ ہر وقت ہماری مدد کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج کی بات
نہیں ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. علامہ امین شہیدی صاحب, آپ نے دوستوں کی مدد, جی جی علامہ صاحب آپ نے سنا کہ ہارون رشید صاحب نے ایک بڑی دکھتی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کیا، میں نے بھی ایسا بہت دیکھا ہے کہ ایران کے اندر پاکستان کے کو بڑے منفی انداز سے ڈسکس کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم پاکستان میں ایران کے لیے کتنے جذبات رکھتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ جھگڑا ہو، اسرائیل کے ساتھ جھگڑا ہو، یہ سعودی عرب کے ساتھ بھی جب جھگڑا ہوتا ہے، عرب ممالک کے ساتھ بھی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایران میں ہمیں پاکستان کے لیے اس قسم کی ہمدردی نہیں ملتی، ہم دیکھتے ہیں کیسے ایران اور ہندوستان کے درمیان محبت کی پینگیں ہیں، کبھی چا بہار کی سڑکیں بن رہی ہیں، کبھی ٹریڈ کی بات ہے، باوجود اس کے علامہ صاحب باوجود اس کے کہ ہم نے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی میں ایران کو ٹھوک کے اس کا ساتھ دیا، ہم نے ایران کے ساتھ ووٹ ڈالا اور ہندوستان نے ایران کے دو دفعہ خلاف ووٹ ڈالا، اس کے باوجود اس بیٹریل، اس غداری اور اس سارے بیٹریل کے باوجود ہندوستان کے ساتھ ہمیشہ ایران کھڑا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے سر اس کی؟
میں شکر گزار ہوں آپ کا اس سوال پر، دیکھیے میں ایران کا نمائندہ نہیں ہوں، اس لیے میں ظاہر ہے ایران کا دفاع نہیں کروں گا، میں وہ بات کروں گا جو ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں، جہاں پر آپ نے پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کی وہ فضا بیان کی ہے اور اس میں پاکستان کے حوالے سے ان نرم گوشوں کا گوشوں کو آپ نے بیان کیا ہے، وہیں پر کچھ تاریخ گوشے بھی ہیں، ان کو بھی ضرور سامنے رکھیے گا۔ دیکھیے پاکستان ہی سے ہمیشہ ایران کے اندر دخل اندازی ہوتی رہی اور یہ جو جند اللہ نے جا کے وہاں پر سپاہ کے آرمی کے لوگوں کو یہ ظاہر ہے پاکستان سے ہوا، اور اسی طرح سے مفتی صاحب ذرا توجہ سے سنیے 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 ذرا سنیے
دیکھیے ایران کے اندر جب نہیں ہوں مفتی صاحب ذرا سنیے کر رہے ہیں، یہ ہم سننے کو تیار نہیں،
صاحب برائی نہیں کر رہے ہیں، جو حقائق ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا سننے کی طاقت تو پیدا کیجیے اپنے آپ میں، آپ کیوں تحمل نہیں کرتے، پہلے سنیں اس کے بعد جواب دیں، میں آپ کی ہر بات سننے کو تیار ہوں۔
اپنے ملک وطن عزیز کی
مفتی صاحب آپ سب کو بات مکمل تو کر لینے دیجئے، جی جی
جناب دیکھیں وطن کے بہت زیادہ وفادار نہ بنے، ہم نے دیکھ لیا ہے طالبان کے مسئلے میں وفادار کون تھا اور کون مقابلے میں کھڑا ہوا، یہ باتیں نہ کریں، ذرا غور سے سنیے گا کہ جہاں پر ایران اور پاکستان کے سیاسی تعلقات بہت اچھے تھے وہاں پر بہرحال جندلہ جیسے لشکر جنگوی جیسے لوگوں نے ان تعلقات کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی،
پاکستان کے اندر مارا گیا اور ایران کے اندر۔ ہارون صاحب میں نے آپ کے پرسپیکٹو کو سپورٹ کیا لیکن کچھ جواباً علامہ صاحب نے بھی کچھ بڑی تلخ حقیقتیں سامنے لائی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ ہارون صاحب؟
بات یہ نہیں ہے جندلہ کوئی پاکستان نے نہیں بنایا، لشکر جنگوی نہیں، حکومت پاکستان ہمیشہ ان کی مذمت کرتی رہی،
دیکھیے گزارے
حکومت پاکستان نے جندلہ اور لشکر جنگوی کی کمی نہیں
تاریخ میں، غریب بات کر رہے ہیں جندلہ کے، وہ جو آدمی تھا عبد المالک ریگی اس کو کس نے پکڑ کے ایران کے حوالے کیا؟
پاکستان
نے حوالے کیا نا،
یہ خراسان کے ایڈیٹر سے میں نے کہا
حضور آپ کہتے ہیں عبد المالک ریگی جیسے معاملات تھے تو ہم نے تو اسے پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیا، اگر بلوچستان کی جغرافیائی صورتحال کو ملحوظ رکھیں وہاں پاکستان اپنے
پاکستان لوگوں کی جیلوں میں کتنے لشکر جنگی کے لوگ بندے،
پینیٹریٹ کر گیا تو کیا اس کے پیچھے زرداری صاحب کی حکومت تھی؟ اس وقت زرداری صاحب کی حکومت تھی، کیا وہ ایران کے خلاف سازش میں شریک تھے؟ کیا پاکستانی فوج اس میں شریک تھی؟ جناب والا جاؤ کے زمانے میں جب سعودی عرب نے بات کہی ہے پاک فوج کا،
جو بات کہی ہے میں نے یہ عرض کیا ہے
فکر کے لوگوں کو نہ بھیجا جائے، انہوں نے وہ دستہ ہی واپس بلا لیا اور کہا یہ پابندی میں قبول نہیں کر سکتا، ہماری آرمی ایک نیشنل آرمی ہے، ہم شیعہ سنی کے چکر میں نہیں پڑ سکتے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں یہ تقسیم ہے، نہ سول سروس میں یہ تقسیم ہے، نہ ہماری فوج میں یہ تقسیم ہے، یہ علماء کی حد
بالکل ہم نصیر صاحب کی بات سے 100%
میں یاد دلاتا ہوں کہ قرآن نے اس بات سے منع کیا ہے کہ مستقل اپنے گروہ بنا لیے جائیں اور اس کی بنیاد پر رائے قائم کی جائے۔
علامہ صاحب کوئی ایسی چیز اختتام میں ہمیں دیں، ایک ایسا خیال دیں کہ ہم کم از کم اس احساس سے گھر کو جا سکیں، سارے لوگ سو بھی سکیں کہ ہم کوئی بہتری کی طرف جانے کا کیا فارمولا ہوگا کہ یہ عالم اسلام کو جو مغرب کی طاقتوں اور استعمار نے توڑ توڑ کے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے، یہ 30 برس کا جو ہم عمل دیکھ رہے ہیں سارا،
ایک فکر ہے کہ مجھے اجازت دیجیے آدمی بنے مثبت طریقے سے سوچیں، کوئی ایسا جھگڑا یمن میں نہیں ہے جو طے نہ ہو سکتا ہو، اگر ریاض میں نہیں ہو سکتا تہران میں نہیں ہو سکتا تو یو اے ای میں ہو سکتا ہے، اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، انکرا میں ہو سکتا ہے۔
جی علامہ صاحب ہم کیا رول اس میں پلے کر سکتے ہیں؟
متناسب نمائندگی کی بنیاد پر معقول طریقے سے الیکشن کرائے جائے، وہاں پہ فارمولا بنایا جائے۔
علامہ صاحب بہت
کیا یہ کیا انداز فکر ہے؟
میں 100% میں اتفاق کرتا ہوں،
ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں،
بہت ہی ایک جملہ، صرف ایک جملہ،
درمیان میں مفتی صاحب نے اس کو روک دیا اور میں اپنی بات مکمل نہیں کر سکا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے حوالے سے یا ایرانی عوام کے ذہنوں کو خراب کرنے کے حوالے سے ان واقعات نے بڑا منفی رول پلے کیا ہے، لیکن اس کا سدباب ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ جو دوستی کے رشتے ہیں اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے، اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے اس میں کم از کم ہمیں منہی سے مسلم امہ بھی اور منہی سے پاکستانی بھی ان مسائل کو کول ڈاؤن کرنے میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، آگ بڑھانے میں نہیں۔
امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ بہت جلدی ایک سیاسی تصفیے کی طرف جا سکے گی، اور اس وقت ریاست پاکستان نواز شریف صاحب کی حکومت کا تمام فوکس ہونا چاہیے ان پاکستانیوں کو یمن سے نکالنے کے لیے جو اس جنگ زدہ ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ ہماری نیوی کی اور فرینڈلی کنٹریز کی نیوی کی شدید ضرورت ہے کہ ہم انہیں ایویکویٹ کر سکیں۔ ہر حکومت کی پہلی اولین ذمہ داری اس ملک کے شہریوں کے ساتھ ہوتی ہے جو، اور یہ وہ شہری ہیں جو فورن ایکسچینج ارن کر کے اس ملک کو بھیجتے تھے، انہیں وہاں سے نکالنا بہت بڑا اشد ضروری ہے، یہ ارجنٹ میٹر ہے، وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔